أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: وكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلوات الله عليه وسلم.
معاشرے میں اتنا رائج ہے کہ لوگ اس کو معذور بھی نہیں سمجھتے، اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے کہ ہاں بھائی لڑکی اگر پسند آئے گی تو لڑکا شادی کرے گا، اگر پسند ہی نہیں آئے تو لڑکا شادی کیوں کرے گا. لہذا یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ جس میں لڑکے کو دو چار آٹھ دس لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں، ان میں سے پھر انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو لڑکی پسند آ رہی ہے، جو لڑکی تمہیں مناسب معلوم ہو رہی ہے اس کا انتخاب کر لو، پھر اس کے ساتھ بات آگے بڑھائیں گے. یعنی بات آگے بڑھائیں گے کا مطلب اب اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم خود طے کریں گے. شرعی اعتبار سے یہ طریقہ جائز نہیں ہے, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ شرعی اعتبار سے کوئی بھی شخص کسی نامحرم لڑکی کو یا عورت کو بغیر کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ایک بات اور پہلے بتانا پڑے گی آپ کو, جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے تو کیا لڑکی کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورے حجاب میں رہے, جیسے روڈ پر نکلتے وقت پورے حجاب میں ہوتی ہے؟ میں دیندار لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, بے دین لڑکیوں کی تو ویسے ہی بات نہیں ہو رہی. دیندار لڑکیوں پر یہ کیا لازم ہے کہ یہ پورے حجاب میں رہیں, جیسے عام طور پر نامحرم کے سامنے حجاب میں رہتی ہیں, اس طرح سے حجاب میں رہنا ضروری ہے؟ جی نہیں, اس طرح سے حجاب میں رہنا ضروری نہیں. یعنی اگر فرض کیجیے کوئی لڑکا دیکھنے آ رہا ہے لڑکی کو اور اس کا ارادہ بھی ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو لڑکی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ پھر وہ ایسا کمپلیٹ حجاب کرے کہ جو نامحرم مردوں کے سامنے حجاب کر دی. ایسا کمپلیٹ حجاب کرنا ضروری. اچھا, کمپلیٹ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ فقط اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی, سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے, سر سے پیر تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپے گی, فقط چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور کلائیوں سے نیچے ہاتھوں کے جوڑ تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے, باقی سارا جسم اس کا ڈھپا ہونا چاہیے. نامحرم مردوں سے تو ایسا حجاب ہوتا ہے, مگر اگر لڑکا دیکھنے کے لیے آیا ہے تو کیا اس میں بھی اسی طرح کا حجاب ہے؟ جی نہیں, اس میں اس طرح کا حجاب نہیں, اس میں ریلیکسیشن ہے, اس میں گنجائش نکل آتی ہے کہ جب کوئی لڑکا شادی کی خاطر کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے تو کوئی حد نہیں, کوئی گنجائش ہے. اچھا, گنجائش کا مطلب کیا ہے؟ کتنی گنجائش ہے؟ کم از کم اتنی گنجائش پر تو علماء متفق ہیں کہ اگر لڑکی کے بال تھوڑے نظر آ رہے ہیں, بال دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے. یہ کان کا حصہ یا گردن کا حصہ جو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں عام طور پر جو بے حجاب قسم کی عورتیں ہوتی ہیں, مگر اس کے باوجود انہوں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے, دوپٹہ اوڑھنے کے بعد جتنا حصہ جسم کا ان کا نظر آ رہا ہے, کان کا حصہ, بالوں کے سر کے بالوں کا اگلا حصہ, گردن کا کچھ حصہ, کلائیوں سے اوپر ہاتھوں کا کچھ حصہ, اگر یہ حصہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکے کے لیے, لڑکی اپنا اتنا حجاب کھول سکتی ہے. کم از کم علماء اس بات کو متفق ہیں کہ اتنا حجاب کھولنے کی اجازت ہے. اچھا, کچھ علماء کے یہاں اس سے زیادہ بھی حجاب کھولنے کی اجازت ہے, مگر یہ تو انڈیویجول مسئلہ ہے, مجتہدین کے الگ الگ فتاوی ہیں. چنانچہ اگر یہ مسئلہ کبھی پیش آتا ہے تو اس حوالے سے علماء سے معلوم کیا جائے یا ہم سے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو کم از اس حد تک علماء متفق ہیں کہ لڑکا اگر لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے تو اتنا حجاب اگر وہ کھلا چھوڑ دے, سر کے بال کھلے چھوڑ دے, سر و گردن کا کچھ حصہ کھلا چھوڑ دے, کلائیوں سے اوپر ہاتھ کا حصہ کھلا چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں, پیروں کا کچھ حصہ کھلا چھوڑ دے, موزے نہ پہنے, ان ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہے اور اس کیفیت میں لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. اچھا, اب دو طرح کے پرابلمس ہیں یہاں پر. جہاں لڑکے کو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں, دو چار آٹھ دس لڑکیاں دکھائی ہیں, اس میں جو دیندار قسم کے لوگ نہیں ہیں وہ تو عام طریقے کے مطابق لڑکی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ہماری لڑکی, حجاب کا اتنا خیال ہی نہیں رکھتے وہ. لیکن جو دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, ہم ایسے کیسے دکھا سکتے ہیں, ایسے تو نہیں دکھا سکتے, نہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے نہ متا کا سگا ہوا ہے تو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں, زیادہ ہماری لڑکی پوری حجاب میں بیٹھے گی. تو اپنی بیٹی کو مکمل حجاب پہنا کر پھر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکے کے لیے مکمل حجاب میں بھی اس طرح سے لڑکیوں کو دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہے تو وہ اپنی ماں سمجھ کر تو نہیں دیکھے گا, اپنی بہن سمجھ کر تو نہیں دیکھے گا, کوئی ایسا مقدس رشتہ تو پیچھے رکھ کے سمجھ نہیں دیکھے گا. ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں بیوی بنانے کا خیال ہے تو بیوی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی. تو چاہے مکمل حجاب میں بھی ہو لڑکی, تب بھی بہرحال ایک پہلو ذہن میں آتا ہے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے پھر اس طرح سے ان ساری لڑکیوں کو دیکھنا جائز ہے, اور پھر لڑکے کے والدین کے لیے کیا اس طرح سے لڑکیوں کو دکھانا جائز ہے, اور اسی طرح سے کیا لڑکیوں کے والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے لڑکوں کو دکھانا جائز ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں, اجازت نہیں, اس طرح سے نہیں دکھا سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکا جب کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ بالکل دیکھنے کی ممانعت ہے. جی نہیں, ایسا نہیں, دیکھنے کی اجازت ہے. تو دیکھنے کی اجازت ہے تو کب دیکھنے کی اجازت ہے؟ جب دیکھنے تو جا رہے ہیں ماں, آپ کہہ رہے ہیں منع ہے, تو اجازت کب ہے؟ اجازت اس وقت ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کے درمیان, لڑکی والے اور لڑکے والے فیملیز کے درمیان باقی ساری باتیں سیٹل ہو جائیں. کیا یہ لڑکا صحیح ہے, اتنا پڑھا لکھا ہے, اس کی یہ والی جاب ہے, اس کی اتنی عمر ہے, اس کا اتنا قد ہے, پنا پنا لڑکے کے حوالے سے پوری بایو ڈیٹا لے لیا لڑکی والوں. اسی طرح سے لڑکی کے حوالے سے کہ اس کا اتنا قد ہے, یہ ایسی خوبصورت ہے, یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, اتنے پیسے والے کی بیٹی ہے, فلاں فلاں, یہ ساری تفصیلات اس کی لے لی اور ان تفصیلات سے دونوں پارٹیز متفق ہو جائیں, لڑکی والے لڑکے والوں سے متفق ہو جائیں کہ ہم ساری باتیں کمپلیٹ ہیں, ہمیں لڑکا منظور ہے, لڑکے والے لڑکی والوں کی ساری باتوں سے متفق ہو جائیں کہ ہمیں بالکل ہر اعتبار سے صحیح ہے, لڑکی کا جو انتخاب ہم نے کیا یہ انتخاب بالکل صحیح ہے, اب ہمیں فقط آخری مرحلے پر لڑکے کو لڑکی دکھانی ہے. تو یہ آخری مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر لڑکے کو لڑکی دکھانے کی اجازت مل جائے گی, کہ اس کے بعد ساری باتیں سیٹل ہیں, چنانچہ بات پکی ہو جائے گی کہ اب شربت پینا ہے یا منگنی کرنی ہے یا نکاح کرنا, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آخری مرحلے پر لڑکی دکھانے کی اجازت ہے, اور لڑکے کے لیے بھی آخری مرحلے پر لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے پہلے لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں, اور لڑکی والوں کو بھی لڑکی دکھانے کی اجازت نہیں جب تک کہ بات آخری مرحلے تک پہنچ جائے. جب لڑکی والے سمجھے کہ ہاں بالکل ہر معاملہ سیٹل ہے, اب ساری باتیں طے ہو چکی ہیں, اب فقط لڑکے کو لڑکی دیکھنا اور اس کے بعد بات پکی کر لینی, اس منزل پر جب پہنچیں گے تو وہاں لڑکی دکھانے کی اجازت ہوگی, اس سے پہلے لڑکی دکھانے کی اجازت نہیں. یعنی جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ لڑکیوں کا بازار لگا ہوا ہے, اس بازار میں سے جو چیز تمہیں پسند آتی ہے, ایک دیکھو, دو دیکھو, چار دیکھو, دس دیکھو, اس میں سے جو تمہیں پسند آتی ہے وہ اٹھا لو, یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے. آپ پہلے باقی ساری باتیں سیٹل کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آخری مرحلہ ہے تو وہاں لڑکی دکھانے کی اجازت ہے, اس سے پہلے لڑکی دکھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے, اسی سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے, شادی ہو جانے کے بعد اگر پریگنینسی ہو جاتی ہے تو ایک رواج ہمارے یہاں بن گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے رواج ضروری بھی ہو, ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ پریگنینسی کے بعد, پریگنینسی میں بھی اور یعنی پریگنینسی کے جیسے آثار نمودار ہوتے ہیں وہاں سے لے کے اس کے بعد تک ڈلیوری تک, ایک طریقہ کار سوسائٹی میں بن گیا ہے کہ ہر مہینے لڑکی کا چیک اپ ہوگا. اچھا, کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کا بلڈ پریشر صحیح ہے کہ نہیں, بچے کا بلڈ پریشر صحیح ہے کہ نہیں, آج کل جدید میڈیکل سائنس ہے, لہٰذا ماں کا بلڈ پریشر بھی ناپا جا سکتا ہے, بچے کا بھی ناپا جا سکتا ہے, بچے کی گروتھ صحیح طرح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ماں کی گروتھ صحیح طرح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بچے کا جتنا وزن بڑھنا چاہیے اس رفتار سے وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, بچے کے سارے اعضاء مکمل ہیں کہ نہیں ہیں, ہر مہینے میڈیکل چیک اپ. اچھا, اکثر یہ روٹین بن بھی گیا ہے, لڑکیاں اگر مہینے میں نہیں تو ڈیڑھ مہینے میں, ڈیڑھ مہینے میں نہیں تو دو مہینے میں یہ میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے ڈاکٹر پاس چلی جاتی ہیں. ویسے تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہمیشہ اس کا وزن ناپا جائے گا, ہمیشہ اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا, ہمیشہ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی جائے گی, باقی ساری چیزیں چیک کی جائیں گی, تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی چیز ہے ماں کے لیے بھی بچے کے لیے بھی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں کوئی شرعی مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں, ایک شرعی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر. وہ کیا؟ جب پریگننٹ عورت کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے. میں فقط اس بات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا کہ عورت کے لیے کسی نامحرم مرد ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے, یا مرد کے لیے کسی نامحرم عورت ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے. یہ تو ہے اپنے مقام پر. یعنی ایکسٹریم کوئی مجبوری آ جائے تو ٹھیک ہے, عورت کسی مرد کے سامنے اپنی شرمگاہ کھول سکتی ہے, ایکسٹریم مجبوری ہے, عام حالات میں تو بالکل اس کی اجازت نہیں. لیکن اگر یہ میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے جا رہی ہے, پریگننسی کا چیک اپ کرانے کے لیے جا رہی ہے, تو پریگننسی کے چیک اپ میں بھی اگر عورت کو عورت کے سامنے اپنی شرمگاہ کھولنا پڑتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں. اگر عورت کے لیے عورت کے ذریعے سے اندر سے چیک اپ کرنا پڑتا ہے, وہ جو مختلف ذرائع ہوتے ہیں چیک اپ کرنے کے, اندر سے چیک اپ کرنا پڑتا ہے, تو اس طرح کے چیک اپ کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تک کہ کوئی خطرہ محسوس نہ ہو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے, تو الگ بات ہے. ہمارے جو روٹین بن گیا ہے وہ جان کے خطرے وطرے کی بات نہیں, ایک نارمل پریکٹس بن گئی, ایک نارمل روٹین بن گیا ہے کہ ہر مہینے میں چیک اپ کرانا ہے. تو ہر مہینے میں جو چیک اپ کرانا پڑتا ہے اس میں چاہے عورت ڈاکٹر کے سامنے गायनेकोलॉजिस्ट के सामने भी औरत को अपनी शर्मगा खोलना पड़े तो उसकी इजाजत नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकती। बाकी सारा चेकअप करा सकती है, टेम्परेचर नापे, वजन करे, ब्लड प्रेशर नापे, हार्ट बीट नापे, बाकी सारी चीजें करे, मगर जहां शर्मगा खोल के चेकअप कराना पड़ता है इसकी इजाजत नहीं। इसलिए औरत को भी इस बात की इजाजत नहीं कि औरत के सामने शर्मगा खोले। ये इजाजत कहां मिल सकती है? अगर कोई मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, बच्चे को कोई बीमारी लग गई है, या बच्चे की वजह से कोई माँ को बीमारी लग गई है, तो ठीक है वह एक्सट्रीम सूरत कहलाए कि वहां फिर औरत को इजाजत मिलेगी कि औरत के सामने शर्मगा खोले, वरना आम हालात में शर्मगा खोलने की इजाजत नहीं। बल्कि एक्सट्रीम मामला यहां तक है कि अगर पता चले कि किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है और बच्चे न होने के रीजन में वो चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि किसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर औरत डॉक्टर के सामने भी शर्मगा खोलना पड़ रही है तब भी शर्मगा खोलने की इजाजत नहीं। भाई एक औरत को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं हुआ, अब तो बड़ी बेचैनी है। दूसरों के बच्चे तो जवान हो चुके हैं, 18 साल में दूसरों की बच्चियों की शादियां भी हो चुकी हैं और उसको भी बच्चा नहीं हुआ, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो उसके लिए जितने चेकअप कराने पड़ते हैं, अगर ऊपर के जितने चेकअप हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, ये जितने भी चेकअप है, इन सारे चेकअप के इजाजत है, मगर शर्मगा खोल के जो चेकअप कराना पड़ेगा उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। उसकी इजाजत कब मिलेगी? फकत इस सूरत में कि औलाद न होना ये औरत के लिए इतना शदीद हरज का सबब बन जाए, इतनी बेचैन हो जाए औरत के माशरे में गोया इसका जीना धोबर हो गया, अगर इतना सदमा इसको पहुंच रहा है और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ये नौबत पहुंच गई है, तो फिर उसे शर्मगा खोलकर दिखाने की इजाजत होगी, वरना आम हालात में खोलकर दिखाने की इजाजत नहीं। यानी अगर बच्चा न होने की वजह से औरत को दुख तो है, तकलीफ तो है, मगर वो बर्दाश्त कर रही, कोई हरज नहीं, इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के काबिल है, तो ऐसी सूरत में इस तरह का मेडिकल चेकअप कराने की भी इजाजत नहीं। सिवाय कि एक्सट्रीम केस पहुंच जाए तो वहां उसको इजाजत मिलेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे अंदाजा है कि ये मसाइल आपके नहीं है, मगर क्या किया जाए, ये मसाइल औरतों के सामने भी बयान नहीं हो सकते, तो कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए ना कि दीन के मसाइल किस तरह से लोगों तक पहुंचे। तो एक रास्ता तो आप लोग हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी न किसी तरह से इस्लाम का मैसेज पहुंचना चाहिए। तो मुझे आपकी थकावट का एहसास है कि आपका मसला नहीं है, मगर उसके बावजूद कुछ चीज़ें दूसरों के लिए भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। एक मत और सलावात पढ़े मोहम्मद साहब। एक आलिम दीन थे, वो फिका की सारी किताबें जब हौज़े इल्मिया में जाते हैं तो सारी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, तकलीद व तहारत और सलात व रोज़ा, ये सारी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। तो पढ़ाने वाले आलिम दीन होते हैं, वो किताबें हज पढ़ाया करते थे। तो एक मतलब किताबें हज पढ़ाते पढ़ाते अपने शागिर्दों से कहने लगे कि भाई किताबें हज में तो मैं पढ़ाता रहा हूँ, मगर मैं खुद नहीं समझ रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। शागिर्दों ने हैरान होकर सवाल कर रहे, आप खुद नहीं समझ रहे कैसे? कहा असल में मैंने खुद हज किया ही नहीं है, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो है क्या चीज़, मतलब जो थ्योरी में लिखा हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि थ्योरी में लिखी हुई समझाई जाती हैं, सामने वाला समझा तो समझा, नहीं तो जिनको समझाया जाता है कम अज कम वो लोग समझ जाते हैं। एक मत और बाबा से बदन सलवार पढ़े। गुफ्तगू हो रही थी कि इंसान अगर यकीन की मंजिल हासिल कर लेता है तो वो आला तरीन मंजिल है कि अब उसकी इबादतें कमाल तक पहुंच जाती हैं। और जाहिर है कि यकीन की मंजिल हासिल हो जाने के बाद कोई ये ना समझे कि अब इस शख्स को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, अब इसको कोई अजियत नहीं पहुंचेगी, अब ये बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी बसर करेगा। नहीं, तकलीफ तो बहरहाल इसको भी पहुंचेगी, मुश्किलात में तो ये भी गिरफ्तार होगा, परेशानियां इसको भी लाहक होंगी, मगर इसके परेशानी बर्दाश्त करने का तरीका और आम आदमी के परेशानी बर्दाश्त करने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। ये परेशानी को परेशानी नहीं समझेगा, ये परेशानी को तरक्की का जीना समझेगा, ये अब तरक्की होने वाली है, अब आगे बढ़ने वाला हूं मैं। इब्राहिम ने परवरदिगार से जो कस्ब इल्म किया پروردگار عالم نے ان کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے. کہ دیکھو زمین و آسمان کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے. ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے, کوئی چیز پروردگار کے حکم کے مطابق حرکت نہیں کر سکتی ہے. جب اس طرح کا یقین ہو جائے, اس منزل پر پہنچ جائے, تو ایک خاص کیفیت انسان میں طاری ہوتی ہے. وہ کیفیت کیا ہے کہ وہ پھر باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں انتہائی جری ہو جاتا ہے, بہادر ہو جاتا ہے, اس میں شجاعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اگرچہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھیں, بڑے سے بڑے حاکم کو دیکھیں, بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کو دیکھیں, مگر خوف طاری نہیں ہوگا اس کے دل میں, یہ خوفزدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ یقین کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بظاہر لوگوں کے سامنے بہت بڑا حاکم بنا ہوا ہے, مگر حقیقت یہ کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو شجاعت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یہ فقط اور فقط یقین کے بعد پیدا ہوتی ہے. جس کو پروردگار کے بارے میں جتنا زیادہ یقین ہوگا, اتنی ہی اس میں شجاعت زیادہ ہوگی. یہ منزل وہ ہے کہ جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے تو بالکل تن تنہا ہو ایک طرف, اور ایک طرف پوری دنیا جمع غفیر ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, تو یہ تن تنہا پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کو خوف نہیں ہوگا کہ ارے میں بالکل اکیلا ہوں اور یہ اتنا جمع غفیر ہے, بھلا میں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں. نہیں, اس لیے کہ جس یقین کی منزل پر آ کے یہ کھڑا ہو گیا ہے, اب اس کے بعد اس کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی اپنے آپ. چنانچہ جناب ابراہیم کے لیے جو کیفیت پیدا ہوئی وہ عجیب و غریب ہے. اب یہ قرآن کی چند آیتیں ہیں, میں جلدی جلدی اس کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے جب ابراہیم کو رشد عطا کیا, ایک ہوتی ہے بلوغت اور دوسرا ہوتا ہے رشد. اگر بچی بالغ ہو جائے, دیکھیے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا پیسہ خود خرچ کریں, اجازت نہیں. بچی کے پاس پرائز فنڈ نکلا ہے, وہ لاکھ روپے کے مالک ہے, مگر اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کو وہ خرچ کرے. بچہ اپنے مال کا مالک ہے مگر خرچ نہیں کر سکتا. بالغ ہونے کے بعد بھی 9 سال کی لڑکی خرچ نہیں کر سکتی. خرچ کرنے کی اجازت تب دی جائے گی جب وہ رشد کی منزل پر پہنچ جائے, ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں اسے کوئی بڑی آسانی سے بیوقوف نہ بنا سکے, وہ اپنے اچھے بڑے کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. ہاں, اس سے یہ مطلب نہیں نہ نکالا جائے کہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میرا بچہ ابھی رشد کی منزل کو نہیں پہنچا, لہٰذا میں اس کے پیسے اس کے حوالے نہیں کر رہا ہوں. آپ کا بچہ کتنا بڑا ہے, 45 سال کا, مگر وہ ابھی رشد کو نہیں پہنچا. ایسا بھی نہیں, بعض لوگوں نے دوسروں کے پیسے روک رکھے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی کے پیسے روک رکھے ہیں, عزیز و اقارب کے پیسے روک رکھے ہیں, یہ کہیں گے بھائی اس کی سمجھ نہیں ہے, یہ ضائع کر لے گا. اچھا, یعنی اس کی ساری سمجھ آپ کے خاتے میں آ گئی ہے اور اس کو بالکل زیرو کر دیا گیا. ایسا نہیں, رشد کا مطلب ہے کہ اتنا سمجھ میں آ جائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, پھر اپنی پسند کے مطابق وہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو پسند کرے اور اسے خریدے, وہ آپ کے پسند کے مطابق نہیں ہوگی. اور نیچرل سی بات ہے, اگر فرض کریے کہ بچی کی عمر 15 سال 16 سال کی ہو گئی ہے, وہ رشد کی منزل کو پہنچ گئی, لڑکا 16 سال 17 سال رشد کی منزل کو پہنچ گیا, اب اگر اس کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے آ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز خریدے, ممکن ہے کہ وہ موٹر سائیکل خرید لے. آپ کہیں گے ارے آپ نے پیسہ برباد کر دیا موٹر سائیکل خرید لی, مگر نہیں, یہ اس کی ایج کے مطابق اس کے لیے پسندیدہ چیز ہے تو خرید سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 لاکھ روپے میں تم نے 50 سال تو موٹر سائیکل میں ضائع کر دیے. بھائی اس کی پسند ہے, اس کا شوق ہے, یہ اس کی ایج کے مطابق ہے. اس کی ایج کے مطابق اگر یہ چیز اس طرح کی انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کو اجازت ہے. اب میں نے چھوٹی سی مثال دی, ورنہ اسی موضوع کو پھیلاؤں گا تو بہت طولانی ہو جائے گا. جب ہم نے ابراہیم کو رشد ادا کیا اپنی جانب سے, وَقُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ, اور وہ جب اچھی طرح سے سمجھنے والے جاننے والے بن گئے, اس قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, تو انہوں نے اپنے باپ اور ان کی قوم سے کہا, مَا هَذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے پیچھے تم دن رات ہمیشہ خوار ہوتے رہتے ہو, دن رات ان کے پیچھے گھومتے رہتے ہو. یہ خود ایک مذاق اڑانے والا انداز ہے. خدا نہ کرے کوئی اگر ہمارے سامنے آ کر ان علموں کے بارے میں, ان ذریعوں کے بارے میں کہے کہ ارے کیا ان کے پیچھے لگے رہتے ہو, تو ہم میں سے بہت سارے جوش میں آ جائیں گے, جذبات میں آ جائیں گے, اٹھا کے فوراً تھپڑ مار دیں گے. ابراہیم نے ان کے خداؤں کے بارے میں والی بات کی, یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہے یہ کیا تم دن رات ان کے پیچھے گھومتے رہتے ہو؟ تو اب ان کے پاس کوئی اور جواب تو نہیں تھا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, تو ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس یہی وہ ایک جواب ہوتا ہے لوگوں کے پاس جو باطل پر چلنے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس اپنے باپ داداؤں کا طریقہ سامنے ہوتا ہے, ورنہ حقیقتا اپنے ذہن سے سوچنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. اب ابراہیم نے کہا کہ ارے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی بالکل کھلی میں گمراہی میں گھوم رہے ہو, فقط گمراہی میں مبتلا ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب وہ لوگ سیریس ہو گئے اور سیریس ہو کے سوال کیا کہ واقعی تم حق بات کہہ رہے ہو یا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلک من الشاہدین. کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ پروردگار ہی ہے کہ جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے, اور میں تو فقط شاہدین میں سے ہوں, میں تو فقط گواہ ہوں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ سب کچھ پروردگار نے بنایا ہے. شاہدین گویا جسے اپنی نگاہوں سے دیکھا, منزل یقین پر اس حد تک پہنچ گئے جسے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے پروردگار نے بنایا ہے. اچھا اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی وہ بات نہیں آئے اور وہ بات آئیں گے بھی نہیں. ایک آدمی چاہے کتنی ہی حق بات کہہ رہا ہو, جو باطل پر چلنے والا گروہ ہوگا وہ ایک دم باتوں میں نہیں آئے گا, چنانچہ چلتا رہے گا باطل پر, یہ اپنی بت پرستی میں لگے رہے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ جو ان کی عید کا موقع کہلاتا ہے اور عید کے موقع پر ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے بہت زبردست ان کے کھانے بناتے تھے اور کھانے بنانے کے بعد صحرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادت کرتے تھے, وہاں سے پلٹ کے واپس آتے تو ان کے لیے کھانے تیار ہوتے تھے, وہاں بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے. یہ ان کا ایک روٹین تھا, سالانہ روٹین. یہ جو سالانہ روٹین تھا اس میں جب وہ عید کا دن آیا انہوں نے ابراہیم سے بھی کہا کہ چلو ہمارے ساتھ, تو پہلے تو ابراہیم نے منع کیا, مگر ابراہیم کے چچا جن کو قرآن ابھی کہہ کے پکار رہا ہے, ابراہیم کے چچا نے زبردستی کی, لہذا چل پڑے. کبھی کبھی آپ غور کیجیے کہ رشتہ داری کا کتنا خیال ہوتا ہے. اگر چچا کافر ہے, مشرک ہے, بلکہ مشرک و سردار ہے, مگر اس کے باوجود رشتہ دار ہے تو غلط بات کی طرف بھی لے جا رہا ہے. تو جناب ابراہیم غلط بات کو انجام تو نہیں دے رہے مگر کم از کم تھوڑا سا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تاکہ رشتہ داری کا خیال رہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگ رفتہ رفتہ فراموش کرتے جا رہے ہیں. تو اب جناب ابراہیم سے بھی کہا تو انہوں نے تو منع کر دیا. آخر ان کا چچا آگے بڑھا, ان کو زبردستی کہا کہ چلو میرے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ. وہاں جا کے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ہوا ایسا اتفاق سے کہ یہ جب جا رہے تھے کہ راستے میں جناب ابراہیم کے پیر میں بڑی زوردار قسم کی ٹھوکر لگی اور زخمی ہو گئے اور نیچے گر پڑے. اب جناب ابراہیم کو بالکل پکا بہانہ مل گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو زخمی ہوں, میں بیمار ہو گیا ہوں, میں آگے نہیں چل سکتا, اب تم لوگ جاؤ. اچھا تم لوگ جاؤ فقط اتنا جملہ کہہ دیتے تو بات نہیں تھی, وہ آرام سے چلے جاتے, مگر بہت دھیمے انداز میں جناب ابراہیم نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ تم لوگ جاؤ پھر دیکھو میں تمہارے بتوں کا کیا اثر کرتا ہوں. بہت یعنی دھیمے انداز, مگر پھر بھی جو پاس کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے سن لیا, کوئی خاص بات محسوس نہیں کہ وہ چلے گئے. اب تو واقعہ آپ کے ذہن میں کہ پھر کیا ہوا, وہ لوگ چلے گئے اپنے عید کے جشن میں اور پلٹ کے جب واپس آئے اس سے پہلے پہلے ابراہیم اسی بت خانے میں پہنچ گئے. جب بت خانے میں پہنچے تو ایک روایت کے مطابق خود جناب ابراہیم کھانا لے کر ان کے پاس پہنچے, جیسے وہ کھانا لے کر آئے تھے جناب ابراہیم بھی کھانا لے کر ان کے پاس پہنچے اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. اور کھانا ان کے سامنے رکھنے کے بعد سر ارے یہ کھانا تو پہلے ہی اتنا سارا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ پانی بھی دیکھو بڑا شاندار پڑا ہے, شربت بھی پڑا ہوا ہے, یہ تم پیتے کیوں نہیں؟ یہ مذاق و تمسخر اڑانے کا ایک بڑا عجیب انداز ہے. اس انداز سے جناب ابراہیم نے پہلے جتنا ان کا مذاق اڑایا سکتا تھا سارا مذاق اڑایا, اور اس کے بعد وہ کام کیا جو اکثر آپ نے سنا ہے کہ کلہاڑی اٹھائی اور دھڑا دھڑ سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا بت تھا, اس کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکا دی اور اپنے گھر جا کے سو گئے. اب یہ کام آسان کام نہیں, یاد رکھیے جو یقین کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ یقین کی ایسی منزل پر فائز ہو کہ اس کے بعد ہی اس کو وہ شجاعت کی منزل حاصل ہوتی ہے. یہ اتنا شجاع انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنے پروردگار پر کامل بھروسہ ہو, کامل یقین ہو کہ وہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے, وہی ہے یہ ان سب کو ختم کر سکتا ہے, ان سب کو راہ راست پر لا سکتا ہے, ان میں سے کچھ کو راہ راست پر لا سکتا ہے. یہ کامل یقین کی منزل والا شخص ہی ایسا کام کر سکتا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ کہ یہ بت کیا ابراہیم کی ملکیت تھے؟ نہیں, ابراہیم نے تو نہیں خریدے تھے. اور جس بت خانے میں بت پڑے ہوئے تھے یہ بت خانہ ابراہیم کا بنایا ہوا تھا, ابراہیم اس کے مالک تھے؟ نہیں, ابراہیم اس کے مالک تھے. یہ جتنے بت ہیں وہ بڑے بت کو تو نہیں توڑا, باقی جتنے بت ہیں ان میں سے ایک بت بھی ایسا ہے کہ جو جناب ابراہیم کا ہو؟ نہیں, ایک بت بھی ان کا نہیں ہے, سارے بت قوم والوں کے. تو کیا ابراہیم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں اس طرح سے توڑ پھوڑ دیں؟ رائٹ پہنچتا ہے ان کو؟ کیا یہ حق ہے کہ دوسروں کا مال اس طرح سے تباہ و برباد کر دیں, ضائع و برباد کر دیں؟ یہ حق پہنچتا ہے جناب ابراہیم کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس چیز کو آج کی دنیا والے بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتے ہیں کہ نہیں بھائی, دوسروں کے دینی معاملات میں تمہیں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, زیادہ تم کچھ نہیں بول سکتے. اگر وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان کو ان کے دین پر عمل کرنے دیں, آپ ان کے دین میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو, کسی بھی اور چیز کی عبادت ہو رہی ہو, فقط اس بات کی نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, بتوں کے علاوہ جانوروں کی عبادت ہو رہی ہو, درختوں کی عبادت ہو رہی ہو, چاند ستاروں کی عبادت ہو رہی ہو, کسی چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہو, اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہو, تو امر بالمعروف کے مراتب میں ابتدائی مرحلہ تو وہی ہے کہ آپ کو زبان سے سمجھانا ہے, آپ کو اپنے عمل سے کرامیت کا اظہار کرنا ہے, ابتدائی مرحلے تو وہ ہیں. مگر ان ابتدائی مراحل سے اگر کوئی نہ مانے, سامنے والا نہ مانے, تو پھر بعد کے مراحل ہیں, مگر یہ بعد کے مراحل عام آدمی کے لیے نہیں ہیں, امام کے لیے ہیں, رسول کے لیے ہیں, نائب امام کے لیے ہیں, ان سب کے لیے سارے مراتب موجود ہیں. بعد کے مراحل چاہے وہ نائب امام کے لیے ہوں, چاہے امام کے لیے ہوں, رسول کے لیے ہوں, وہ بعد کے مراحل کون سے ہیں؟ بعد کے مراحل یہ ہیں کہ پھر آپ قوت کا مظاہرہ کریں گے, اور قوت کا مظاہرہ کرنے میں اگر سامنے والا نہیں مان رہا تو ان کے ساتھ جھگڑا کیا جا سکتا ہے, جھگڑا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈی پتلی توڑی جا سکتی ہے, ان کے ان ساری چیزوں کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے کہ جس کو وہ خدا سمجھ کر, جس کو اللہ کے سامنے معبود بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں, ان سب کو تباہ و برباد بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام کے اعتبار سے جو امر بالمعروف کے مراحل ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ان کا بت خانہ ہے تو پر ان کو اجازت ہے, یہ ہمارے یہاں رہ رہے ہیں, ہمارے ملک میں آباد ہیں تو ان کو اجازت ہے. نہیں, ایسا نہیں, اجازت نہیں ان کو, یہ ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, اسلام میں اگر یعنی بالخصوص مسلمان کنٹریز میں نان مسلم کو رہنے کی اگر اجازت دی گئی ہے تو باقاعدہ اہل کتاب سے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اہل کتاب ہی فقط مسلم کنٹریز میں رہ سکتے ہیں, اہل کتاب کے علاوہ نان مسلم تو رہ بھی نہیں سکتے. اگر نان مسلم اگر رہتے ہیں تو اسپیشل ایگریمنٹ کے تحت مسلمان کنٹریز میں رہ سکتے ہیں, ورنہ نہیں رہ سکتے. شرعی طریقہ کار کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو فقط اسپیشل ایگریمنٹ کے تحت وہ نان مسلم رہ سکتے ہیں کہ جو اہل کتاب بھی نہیں ہے, اور وہ بھی چند عرصے کے لیے کنٹینیوسلی وہاں رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, اور پھر ان کے لیے سخت قسم کی شرائط بھی ہوتی ہے, ایسی قسم کی شرائط ہوتی ہے کہ جس میں وہ اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کی عبادت کر رہے ہوں تو اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے, آپ یہ والا عمل نہیں کریں گے, یا اگر کریں گے تو اتنے چپکے سے کریں گے کہ کسی کو اس کا پتہ بالکل نہ چلے. یہ ساری شرائط ہیں, شرعی کنڈیشنز ہیں, ان کنڈیشنز کے تحت نان مسلم کو مسلم کنٹری میں رہنے کی اجازت ہے. آج جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو شدت پسند لگ رہا ہوں گا, ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو دہشت گردوں کے گروہ میں سے لگ رہا ہوں گا کہ بھائی یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو دہشت گرد کرتے ہیں. ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ان لوگوں کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہیں, مگر میڈیا میں اس قدر زیادہ باتیں آ چکی ہیں اس طرح کی کہ جس میں نان مسلم کا پروٹیکشن, نان مسلم کا پروٹیکشن, نان مسلم کا پروٹیکشن اس قدر زیادہ آ چکا ہے کہ اب نان مسلم ہی کا پروٹیکشن ہو رہا ہے, مسلمان کا تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہو رہا. یہاں تک محبت پہنچ گئی. یعنی مسلمانوں کے مسجد تباہ ہو جائیں, امام بارگاہ تباہ ہو جائیں, اسپتال تباہ ہو جائیں, اسکول تباہ ہو جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کسی مندر پر حملہ ہو جائے, کسی چرچ پر حملہ ہو جائے, پوری دنیا میں میڈیا والے اس کو پھیلا دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ حملہ ہو گیا اور اتنے آدمی مارے گئے, حملہ ہو گیا اتنے آدمی. تو ہمارے کنٹری میں بھی سارا پروٹیکشن نان مسلم کو دیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں دیا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے, تو ان سارے بتوں کو اور ان کی مورتیوں کو اور ان کی تصویروں کو آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ اپنی کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد میں اس کا تذکرہ کر کے لکھا ہوا ہے کہ ان ساری چیزوں کی خرید و فروخت ویسے تو حرام ہے, مورتی کی خرید و فروخت حرام ہے, مورتی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے, ایسی کوئی بھی چیز خریدنا کہ جو دوسروں کے لیے عبادت کا سبب بن رہی ہو اس کی خرید و فروخت حرام ہے, ان ساری چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی ہے آیت اللہ سیستانی. مگر ایکسیپشن ہے کہ جہاں اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے, وہ کیا کہ ان چیزوں کو آپ خریدیں فقط اس مقصد کے ساتھ کہ ان کو خریدنے کے بعد آپ ان کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور رون کے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے, اس کو تہس نہس کر دیں گے, اس کی توہین کریں گے. فقط اس غرض سے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خریدنے کی اجازت ہے. یا آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب میں بات لکھی, چنانچہ پروردگار کے علاوہ اگر کسی کی عبادت ہو رہی ہے تو یہ کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. اصل میں ہم لوگوں کو اللہ والا بننے کا حکم دیا گیا ہے, اور ہم لوگ بجائے اللہ والا بننے کے ہم آدم والا یا انسان والا بن گئے. کوئی انسان کسی کا, کوئی گروہ کسی کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے. قائد کے نام پر تو جان بھی قربان, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کے نام پر تو جان بھی قربان, یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کے نام پر جان بھی قربان, وہ کہہ رہے ہیں اس کے نام پر جان بھی قربان. ہم سب کے سب انسان والے بن گئے, اللہ والا کوئی نہیں بچا. حقیقتاً ہمیں اللہ والا بننے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر اللہ کے سامنے کوئی کسی اور اللہ کو لا رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جانا چاہیے. یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی نبی, فقط جناب ابراہیم کا تذکرہ نہیں, کوئی بھی نبی بتوں کی پرستش اور بتوں کی عبادت کو کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک روایت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرنا یا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ بتوں کا تذکرہ آ گیا ہے, امام نے بتوں سے ملتی جلتی ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے, بہت ہی خوبصورت بات کہی امام نے. امام ارشاد فرماتے ہیں, روایت یہ کہ اسبق بن نباتا, ان کا نام ابھی آپ سنیں گے, 1921 تاریخ کی راتوں میں ان کا نام سنیں گے, امام کے بہت ہی قریب ترین صحابیوں میں سے, لاسٹ ڈیلیگیشن جو امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اس میں بھی لاسٹ پرسن یہ تھا, اسبق بن نباتا, بہت مشہور و معروف صاحب. یہ کہتے ہیں کہ امام ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے, ان علی مر بقوم, امیر المومنین علیہ السلام ایک گروہ کے قریب سے گزرے, جل ابون بالشطرنج, وہ لوگ بیٹھے بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے. شطرنج کے بارے میں کم از کم اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, اس کا کھیلنا جائز نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ نئے نئے مسلمان تھے, اس لیے کہ رسول کے بعد جو 25 برس کا دور آیا اس میں جو مسلمان بنے وہ تو امیر المومنین کو پہچانتے بھی نہیں تھے, اسلامی تعلیمات سے بھی واقف نہیں تھے, وہ شطرنج کھیل رہے تھے. فقال, امام علیہ السلام نے ان سے کہا, ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, وہی جملہ جو قرآن کی آیت کا جملہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, ارے یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے تم مرید بنے پھرے ہو اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہو. ان کے پاس مورتیاں کوئی نہیں پڑی, ان کے پاس بت کوئی نہیں پڑے, مگر امام نے حوالہ کیا دیا کہ ارے یہ کیا مورتی ہے کہ جس کے ارد گرد تم سب جمع ہو گئے ہو. شطرنج کو امام نے مورتی کے نام سے پکارا اور پھر کہا کہ کیا اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہو, اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں, لقد عصیتم اللہ ورسولہ, یقیناً تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کے حوالے سے ایک بات اور بھی, کلما شغلک عن اللہ فہو صنمک, جو چیز بھی تمہیں اللہ کے علاوہ دوسری کسی چیز سے راغب کر دے, تم دوسری کسی چیز سے طرف راغب ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ وہی تمہارا بت ہے, تم اسی کے آگے اسی کے پیچھے گھوم رہے ہو, گویا تم اس کی پرستش کر رہے ہو. جناب ابراہیم کے زمانے کے بت میں اور آج کے بت میں بہت ہی تھوڑا سا فرق ہے. ان کی الگ تصویریں تھیں, ان کی تصویریں الگ ہیں. عبادت کا طریقہ قریب قریب ایک ہے. اس طرح سے لوگ محو ہو جاتے ہیں اس میں کہ باقی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اذان محترم جب کیفیت ایسی پہنچ جائے کہ جہاں انسان اپنے خدا سے, اپنے دین سے, اپنے دین کی تعلیمات سے اتنا غافل ہو جائے, اتنا غافل ہو جائے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تو پھر کسی ایسے واقعے کی ضرورت پیش آتی ہے جو اس کو جھنجھوڑ دے, جو اس کو ہلا دے. اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جس نے مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک کئی لوگوں کو جھنجھوڑ دیا, کئی لوگوں کو اپنے راستے سے ہلا دیا. یہاں تک کہ راستے میں سفر کرنے والے کچھ افراد جو امام سے ملاقات کرتے تھے اور امام امت مسلمہ کی صورتحال ان کے سامنے بیان کرتے تھے اور پھر امام ان کو اپنے لشکر میں دعوت دیتے تھے, تو بہت سارے ایسے تھے جو شامل نہیں ہوتے تھے مگر کچھ شامل بھی ہو جاتے تھے. جب کچھ شامل ہو جاتے تھے تو ان شامل ہونے والوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے تھے کہ جو بالکل نوجوان ہیں, ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے, یعنی یوں سمجھے کہ ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ان کی شادی ہوئی ہے, میاں بیوی ہیں, ان کی ماں ہے ساتھ. سفر کے دوران میں امام سے ملاقات ہو گئی, امام نے ان کو بھی یہی پیغام دیا. وہ اپنے راستے پر جا رہے تھے مگر اپنا راستہ تبدیل کر کے وہ امام کے ساتھ ہو گئے, یہاں تک کہ یہ کربلا پہنچ گئے. جب کربلا پہنچ گئے تو اب کیفیت یہ ہو گئی کہ عاشور کے دن جہاں اصحاب امام آگے بڑھ بڑھ کے قربانیاں پیش کر رہے تھے, یہاں یہ جوان بیٹا ہے کہ جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, ماں اس سے کہہ رہی ہے کہ ارے اصحاب امام سب سے پہلے جا کے قربان ہو رہے ہیں اور تم ابھی میری نگاہوں کے سامنے زندہ ہو, کیوں میدان میں نہیں جاتے اور جا کے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے, مادر گرامی آپ مجھے اجازت تو دلوا دیجیے, فرزند رسول مجھے اجازت ہی نہیں دیتے, مجھ سے کہتے ہیں کہ ارے تمہاری تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, تمہاری تو زندگی گزارنے کے دن ہیں, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, آپ مجھے اجازت تو دلوا دیجیے. اب ماں اپنے بچے کا بازو پکڑ کر حسین کے سامنے لے کر آئی اور حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میرے بچے کو اجازت دی جائے. حسین نے اس نوجوان کو اجازت دی ہے, یہ نوجوان میدان میں گیا ہے اور میدان میں جا کے جو اس نے جہاد کیا ہے تو ایسا جہاد کیا ہے, ایسا جہاد کیا کہ سر سے پیر تک زخمی ہو گیا, سر سے پیر تک زخموں میں چور ہے اور جگہ جگہ اس کے خون بہ رہا ہے, اس کیفیت میں کہ جہاں تین دن کا پیاسا بھی ہے, سر زخموں میں انتہا اتنا چور ہے. ایک مرتبہ وہ پلٹ کر واپس آیا اور خیمے میں آ کر اپنے والدہ گرامی سے کہا کہ والدہ گرامی اب تو آپ خوش ہیں, اب تو میں سر سے پیر تک خون میں نہا کے آیا ہوں, میرے جسم سے جگہ جگہ خون بہ رہا ہے. ماں نے منہ پھیر لیا, نہیں نہیں, ارے میں کیسے راضی ہو سکتی ہوں, ابھی تو تم زندہ ہو, ارے میں کیسے راضی ہو سکتی ہوں جب تک کہ تم میرے حسین پر قربان نہ ہو جاؤ. یہ ایک مرتبہ پلٹ کر پھر دوبارہ واپس جانے لگا, واپس جیسے ہی وہاں سے نکلا, خیمے سے باہر نکلا, دیکھا کہ بیوی کھڑی ہوئی ہے, سر جھکا کے کھڑی ہے. ایک مرتبہ سوال کیا, مومنہ کیا بات ہے, یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہ جب اب تم میدان میں جا رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے, مگر جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ کرتے جاؤ, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ وہ وعدہ میں تمہیں اس انداز سے لینا چاہتی ہوں کہ اکیلے میں بھی وعدہ نہیں لینا چاہتی. پہلے ایسا کرو کہ میرے ساتھ امام کے خیمے میں چلو, امام کے خیمے میں میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں. یہ مومنہ اپنے شوہر کو امام کے خیمے میں لے کر آئی اور امام کے خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئے, ایک مرتبہ امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول میں خود نہیں آیا تھا, یہ مومنہ مجھے لے کر آئی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ اس وقت میدان میں جا رہے ہیں, لہذا ان سے کہیے کہ جب یہ جنت میں پہنچ جائیں تو مجھ سے پہلے جنت میں قدم نہ رکھیں. امام نے کہا رے اس کی پرواہ کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, جنت کا سردار تو میں ہوں, جب تک میری اجازت نہیں ہوگی یہ جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا, مجھ سے وعدہ لے لینا چاہیے تھا تمہیں. کہا نہیں فرزند رسول نہیں, یہ وعدہ میں اسی سے لینا چاہتی ہوں اس لیے کہ آپ سے ایک اور وعدہ لینا ہے. کہا
کیا وعدہ لینا ہے؟ کا وعدہ یہ لینا ہے کہ جب میری شادی ہو گئی، ماں باپ کا گھر چھوڑ گیا، اپنے سسرال میں آ گئی ہوں، اب میرا وارث تو جا رہا ہے، لہذا میں لا وارث ہو جاؤں گی، اب میں بغیر وارث کے ہو جاؤں گی۔ تو آپ سے یہ وعدہ لینا ہے کہ زینب و ام کلثوم سے کہہ لیجئے کہ جب یہ جس مقام پر آپ کی شہادت کے بعد رہیں، اس مقام پر مجھے بھی اس چھوٹی سی کوٹلی میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، تاکہ زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزر جائے۔ ارے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مومنہ کو معلوم نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد زینب ام کلثوم پر کیا بیتے گی۔ ارے یہی زینب ام کلثوم ہوں گی، کبھی کوفہ کا بازار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا، اور کبھی شام کا دربار۔
لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے جہاد معصومین کا واسطہ، ہمارے اس خلیل سے توسل کو قبول فرما۔ ماہ صیام میں جو عبادتیں ہم انجام دے سکتے ہیں پروردگارا، ان عبادتوں کو زیادہ قوت و طاقت اور خلوص و جذبے کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے بچوں کو بھی علوم عالم محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، قرآن کا واسطہ دینے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماؤں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرماؤں، بالخصوص ایک ذاکرہ اہل بیت محترمہ طاہرہ جعفر، ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، شاید آپریشن بھی ہونے والا ہے۔ مجھ سے خاص التماع سے دعا کے لیے کہا تھا، خدا بندہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، ان کی ان بیماری کو جلد از جلد شفا عطا فرماؤں۔ پروردگارا ہمارے بچے مختلف قسم کے امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں، ان تمام کو اچھے نمبروں سے کامیاب و کامران عطا فرما۔ پروردگارا جن بچے اور بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں والدین پریشان ہیں، ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما، ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ مرامت فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔